حالات حاضرہ میں ویسے تو متعدد موضوعات ہیں قابل بحث، لیکن آج ایک ہی موضوع زیر بحث رہے گا، اور وہ جو ہمارا ملکی بھی ہے اور عالمی مسئلہ بھی ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی. لیکن عمومی اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالات توجہ طلب ہیں، جن کی طرف میڈیا بھی توجہ کر رہا ہے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور آگاہی رہنی چاہیے، ان میں ایک امریکی براعظم میں موجود مملکت ہے وینزویلا، اس کے حالات و بحران ہیں، جس میں عالمی طاقتیں آپس میں آمنے سامنے ہیں اور کشیدگی ہے وہاں پر شدید. اور دوسرا موضوع جو توجہ طلب ہے اس وقت دنیا کے تمام میڈیا کا زینت بنا ہوا ہے، وہ شمالی کوریا اور امریکی صدر کے درمیان، شمالی کوریا کے صدر اور امریکی صدر کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں ویتنام میں، جو ناکام ہو گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ میں اور کم جونگ اون میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور ٹرمپ بہت ہی مایوس ہو کر، نا امید ہو کر ان مذاکرات سے واپس امریکہ چلا گیا ہے، کہ یہ بھی قابل بحث موضوع تھا. اور ایک اور بہت اہم خبر جو مشرق وسطیٰ کی ہے، وہ یہ کہ سوریا کے صدر موجودہ بشار اسد، جو عرصے سے دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے ایران کا اور رہبر معظم سے ملاقات کی ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے. اور ایک موضوع جو اٹھا اور پھر فوراً ہی حل بھی ہو گیا ہے، لیکن ایک ایشو بنا تھا، وہ ایرانی وزیر خارجہ کا استعفیٰ تھا جو انہوں نے چند دن پہلے دیا، لیکن ایرانی صدر نے وہ استعفیٰ موجودہ حالات میں قبول نہیں کیا، کہ اس کے بھی کچھ عوامل ہیں، کچھ پس منظر ہے اس کا، کیوں دیا، کس وجہ سے دیا اور پھر قبول کیوں نہیں ہوا. یہ بھی وہ موضوعات ہیں جو عنوان کر دیا لیکن انہیں بیان نہیں کریں گے. اصل موضوع بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے، اور جو باقاعدہ اب جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے، کہ دو ہفتے پہلے پلوامہ میں مقبوضہ کشمیر کے ایک علاقے میں بھارتی فورسز پر خود کش حملہ ہوا، جس میں بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے بھارتی پولیس کے سپاہی یا نیم فوجی دستے تھے. اور اس کے بعد سے بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی فضا بنانا شروع کی، اور آخر کار وہ عمل آغاز کر دیا اور فضائیہ کے ذریعے سے پاکستان پر حملہ کیا. دو حملے کیے ہیں، ایک حملہ کر کے چلے گئے جس کا نقصان نہیں ہوا، بالا کوٹ صوبہ سرحد میں ہزارہ ڈویژن کے اندر ہے، کشمیر کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ بالا کوٹ، وہاں پر انہوں نے آ کر جنگل میں اپنے گمان میں کوئی کیمپ تھا اس پر حملہ کیا. لیکن جو تصاویر سامنے آئی ہیں اور جو پاکستانی افواج نے بیان کیا کہ وہ جنگل ہے، درخت کاٹ کے بم سے کچھ درخت گرے ہیں تین چار، باقی وہاں تھا ہی کچھ بھی نہیں. یہ ایک حملہ کیا جس میں وہ واپس چلے گئے. دوسرا حملہ جو انہوں نے دو دن پہلے کیا، وہ اس میں بھارتی طیارے پاکستان کی فضائی حدود کے اندر داخل ہوتے ہی مار گرائے گئے ہیں. دو بھارتی طیارے مار گرائے ہیں، ایک آزاد کشمیر کے اندر گرا ہے، ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر گرا ہے. آزاد کشمیر میں گرنے والے جو جہاز تھا، اس کا پائلٹ گرفتار کر لیا گیا ہے، پکڑ لیا ہے پاکستان نے، اور وزیراعظم نے اعلان کیا کہ آج جمعے کے دن اسے آزاد کرنے والے ہیں خیر سگالی کے طور پر. بھارت نے دھمکی دی ہوئی ہے، پہلے سے جنگ کی دی ہوئی تھی، اور عالمی سطح پر بھی اس موضوع کو بڑی حساسیت سے دیکھا جا رہا ہے. یہ موضوع توجہ طلب ہے کئی پہلوؤں سے. کچھ اس کے پہلو ہیں جو میڈیا بیان کر رہا ہے، ہمارے سیاستدان اور حکمران اس طرف بیان دے رہے ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جن کا کوئی بھی ذکر نہیں کر رہا اور ضروری ہے ان کا تذکرہ یہاں پر تاکہ حالات قوم کو درست حالات سے آگاہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے سرحدوں پر اور اس کشیدگی کا اصل پس منظر کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں اپنی نوعیت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ پاکستان میں انتخابات ہو گئے ہیں 2018 میں، اور انتخابات کے بعد حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ مشکلات سب سے بڑھ کر معیشتی مشکلات ہیں، پاکستان کی اقتصادی مشکلات ہیں کہ پاکستان کے جو اخراجات ہیں ان کے لیے جتنی رقم بجٹ درکار ہے پیسے، ان کی کمی ہے، اور معمولی کمی نہیں ہے بلکہ شدید کمی ہے۔ اور ظاہر ہے ایک ریاست، ایک مملکت پوری 22 کروڑ اس کے عوام ہوں اور اس کے اندر اتنے مزید دیگر شعبے ہوں، ڈپارٹمنٹ ہوں، سارا اگر اس کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسہ نہ ہو تو وہ ریاست شدید مشکلات کا شکار ہوتی ہے، جس طرح سے آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں۔ مہنگائی تدریجاً بڑھ رہی ہے اور معمول کی زندگی لوگوں کی مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معیشتی مشکلات کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کی جو خاص طریقہ ہے، ایک منفرد طرز حکومت اس نئی حکومت نے اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہ بے حیثیت حاکم ابھی تک انہیں شاید خود کو بھی یقین نہیں ہوا کہ ہم ابھی حکومت میں آ گئے ہیں اور اب مملکت چلانی ہے، ابھی تک وہ اپوزیشن سے لڑ رہے ہیں۔ ایک جنگ 6 مہینے کی جب سے حکومت بنی ہے ابھی تک فقط اپوزیشن کے ساتھ ہے، پکڑ کے مختلف بہانوں سے لیڈروں کو، اپوزیشن لیڈروں کو جیلوں میں ڈالنا، سزائیں دینا، عدالتوں میں لانا، میڈیا میں جھگڑے کرنا، پارلیمنٹ میں گالی گلوچ کرنا، اور تازہ ترین واقعہ جس دن انڈیا نے حملہ کیا تھا اسی دن سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو گرفتار کیا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جس طرح پنجاب کے سابقہ وزیر اعلیٰ اور موجودہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو پکڑا اور متعدد ریمانڈ لیے، جیلوں میں رکھا اور میڈیا میں اچھال کے آخر میں چھوڑ دیا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، آخر میں نیب نے چھوڑ دیا کہ عدالت نے کہ کچھ چیز ثابت نہیں ہوئی، جتنے الزامات تھے سارے بے بنیاد تھے، چھوڑ دیا۔ اتنا ملک کو الجھا کے، قوم کو الجھا کے، وقت ضائع کر کے، فرصتیں ضائع کر کے، اور ملکی حالات میں تشویش ایجاد کر کے، اور آخر کار اعلان کر کے سادگی سے چھوڑ دیا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ دو پاکستان کے اندر اس وقت بنیادی مسائل ہیں۔ انڈیا میں انتخابات ہو رہے ہیں، 2019 میں وہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں۔ مودی حکومت کا پچھلا ٹینیور کا مکمل ہو چکا ہے، اب نئے الیکشن میں ان کی کوشش ہے کہ وہ جیتیں۔ پھر یہ پارٹی انڈیا کے اندر جس کی ابھی حکومت ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، بی جے پی جس کو کہتے ہیں، بی جے پی، اس کے مقابلے میں ایک اور مضبوط پارٹی ہے کانگریس پارٹی، اندرا گاندھی یا جواہر لال نہرو کی پارٹی، وہ مضبوط پارٹی ہے، پچھلی حکومت ان کی تھی، منموہن سنگھ اور اس خاندان کی جو بہو ہے اطالوی، جو زیادہ بااثر شخصیت ہے ہندوستان کے اندر۔ ظاہر ہے حکومت انہیں دو میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھار کوئی تیسری حکومت بھی آ جاتی ہے، لیکن ان دو پارٹیوں میں حکومت رہتی ہے۔ اور ہندوستان میں موجودہ جو حکومت ہے، یہ خاص نظریہ بھی رکھتی ہے یہ حکومت، اور حکومت کرنے کا اس کا بھی منفرد انداز ہے، اور اس کے لیے جو اس نے اقدامات کیے ہوئے ہیں وہ ملک کے اندر، پاکستان کے، ہندوستان کے اندر بھی تشویشناک ہیں، اور خصوصاً پاکستان کے لیے جن کے اثرات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک عمومی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت، چونکہ انتخابات ان کے قریب ہیں اور ان انتخابات میں ان کو انتخاب جیتنا ہے، تو پاکستان دشمنی کو اور پاکستانی خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے ہندوستانی عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہ یہ حکومت پاکستان سے آہنی ہاتھوں سے نبٹ رہی ہے اور پاکستان کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے اور پاکستان کے خطرے سے ہندوستان کو بچانے والی یہ حکومت ہے، لہذا ووٹ اس حکومت کو دیے جائیں۔ پہلے بھی یہ حکومت، مودی حکومت، مسلمان دشمنی کے ووٹ لے کر بنی ہے اور ہندو مذہب کے اندر انتہا پسندی اور شدت پسندی کی حوصلہ افزائی سے بنی ہے یہ حکومت، ابھی بھی اس کے اندر وہ اثرات پائے جاتے ہیں۔ ایک بھارتی رہنما، اسی پارٹی کے حکمران پارٹی کے ایک رہنما نے، مرکزی رہنما نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، چھوٹی جنگ ان کی مراد ہے، بڑی جنگ نہیں کرنا چاہتے، چھوٹی جنگ، یہ سرحدی حد تک، اگر ہم یہ جنگ پاکستان کے ساتھ کر کے اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کر لیں تو 22 پارلیمان کی سیٹیں جن کا دار و مدار اس جنگ پر ہے، یہ بھارتی جنتا پارٹی کے مرکزی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ ہمیں ضروری ہے لڑنا پاکستان کے ساتھ، چونکہ ورنہ ہم 22 سیٹیں ہار جائیں گے مسلم۔ ان 22 سیٹوں کا دار و مدار ہے ہی جنگ پر، جنگ کریں گے تو یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی، ورنہ نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف سے بھارت کے خلاف جتنی مخالف جماعتیں ہیں ان سب نے موجودہ بھارتی حکومت پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ یہ ملکی جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی جنگ ہے، یہ ہندوستان کی جنگ نہیں ہے بلکہ مودی کی جنگ ہے، نریندر مودی کی جنگ ہے، وہ جیتنے کے لیے یہ جنگ چھیڑ رہا ہے اور نقصان قوم کا کرے گا، نقصان ہندوستان کا کرے گا۔ اس طرح کی فضا ہندوستان کے اندر بھی بن رہی ہے اور چل رہی ہے۔ لیکن یہ وہ پہلو ہے جو پیش ہو رہا ہے میڈیا پر، سب اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ بھارت کے انتخابات باعث بن رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کے انتخابات ہی باعث بنے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اور جس کا خطرہ ابھی بن رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل ہیں، یہ سنیریو اور بھی پہلو رکھتا ہے، ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا۔ اب یہ عرائض پیش ہوتی ہیں آپ کی خدمت میں کہ دھیان آ جائے آپ کا کہ ملک میں ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اصل جو کہانی کا ایک پہلو، اصلی پہلوؤں میں سے ہے، مختلف مقاصد ہیں اس جنگ کے، جو انڈیا چھیڑنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف، مختلف مقاصد ہیں، جن میں سے ایک الیکشن ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کے الیکشن کی وجہ سے یہ مودی یہ حرکتیں کر رہا ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے اور اصلی نہیں ہے، اصلی پہلو کچھ اور ہیں۔ وہ اصلی پہلو یہ ہیں کہ جیسا پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 9/11 تاریخ میں ایک اہم عنوان بن گیا ہے، 9/11 اس تاریخ کو 11 ستمبر، ستمبر 9واں مہینہ ہے اور اس کی 11 تاریخ کو امریکہ میں حملہ ہوا، نیو یارک میں 2 ٹاور، ان کی بڑی بلڈنگیں گرائی گئیں، ان سے جہاز ٹکرائے، اور پینٹاگون پر بھی حملہ ہوا، 1-2 جہاز اور ٹکرانے تھے لیکن وہ نہیں اپنے ٹارگٹ پہ لگ سکے۔ یہ بہت بڑا حادثہ جس نے موجودہ اس حالیہ زمانے کی، معاصر زمانے کی تاریخ کا رخ بدلا ہے اس حادثے نے۔ یہ حادثہ جیسا بتایا گیا ہے کہ القاعدہ نامی تنظیم تھی، اسامہ اس کا سربراہ تھا، اور اس کے سربراہوں نے یا اس کے عہدیداروں نے بیٹھ کر یہ پلاننگ کی اور انہوں نے پھر امریکہ کو ہدف قرار دیا، یہ اس طرح سے سینیریو، ایسے نہیں تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ یہ سنیریو یہ تھا کہ خود امریکہ نے اپنے اہداف و مقاصد حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے جو نعرے تھے کہ ہم نے ایک نیو ورلڈ آرڈر, امریکی نظام ہے نیو ورلڈ آرڈر, ایک نظام پوری دنیا کے اندر, ایک نظم اور ایک نظام پوری زمین پر, ایک نظام چلے گا, متعدد حکومتیں نہیں ہوں گی, کئی بلاک نہیں ہوں گے, مختلف نظریے نہیں ہوں گے, کئی تہذیبیں نہیں ہوں گی, ایک نیو ورلڈ آرڈر, نیا نظم نوین جہانی, نیو ورلڈ آرڈر انہوں نے اناؤنس کیا. یہ پہلے بن چکا تھا, یہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے اس کی بنیاد, نظریاتی بنیاد پڑ چکی تھی 30-40 سال پہلے, اور اس پہ انہوں نے مطالعہ جاری رکھا. اور بش, جارج بش جب بنا تو اس وقت انہوں نے اس کو آپریشنل کیا, عملیاتی کیا, اور اس کو عملی کرنے کی کوششیں شروع کی. آغاز یہاں سے کیا, پہلے اس کے جو تمہید تھی وہ بنائی ہوئی تھی, ماحول بنایا ہوا تھا, افراد اور گروپس بنائے ہوئے تھے. اقدام یہاں سے کیا کہ ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے گروپس نے, جنہیں انہوں نے خود ٹریننگ دی تھی, امریکہ کے اندر عرب, سعودی عرب کے باشندے جو القاعدہ کے نام سے تھے, انہیں امریکیوں نے خود پائلٹ بنایا, ٹریننگ دی, امریکی ایئر فورس نے ان کو ٹریننگ دی, اور یہ بہت سارے امریکی نیشنل بھی تھے, امریکی پاسپورٹ تھا ان کے پاس, تھے عرب نژاد, عربی بولنے والے, سعودی باشندے تھے. انہوں نے جہاز اغوا کیے, دنیا کا ٹاپ سیکرٹ اور سیکیورٹی والا ملک, اس کے اندر بیک وقت 4-5 جہاز, وہ بھی مسافر جہاز اغوا ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے طیارے بوئنگ, اور تیار وہ اغوا کر کے جا کے نیو یارک میں اور مختلف جگہوں پر جا کر ٹکراتے ہیں. وہ یہ اس لیے انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم حملہ کریں گے, خود حملہ کروایا اور کیا اپنے اوپر, اور اس حملے کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرایا, اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اوباما کو, معاف کرنا اسامہ کو, اسامہ اس کا, اسامہ بن لادن القاعدہ کا سربراہ اور طالبان کا یار خاص, وہ اس کا ذمہ دار ہے, وہ افغانستان میں پناہ گزین ہے, لہذا افغانستان کو کہا کہ اسامہ کو ہمارے حوالے کرے. اور ادھر بھی انہی کا گروپ بیٹھا ہوا تھا, طالبان بھی اور اسامہ بھی, خود امریکی ہی سارا سلسلہ تھا, انہوں نے اسامہ کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا, انہوں نے اسامہ کے لیے حملہ کر دیا افغانستان کے اوپر, اور پاکستان کو انہوں نے کال کی, اس وقت جو وزیر خارجہ تھا, جرنیل تھا ایک, ریٹائرڈ جرنیل, کیا نام تھا اس کا, ذہن سے اتر گیا میرے, ایک فوجی جرنیل تھا ریٹائرڈ, اسی وقت ریٹائرڈ ہوا تھا, اور اس کو فوراً انہوں نے وزیر خارجہ بنا دیا تھا. اس نے پاکستان میں ایک کمانڈو, صدر مملکت بھی تھا اور فوج کا سربراہ بھی تھا, جنرل پرویز مشرف, یہ کمانڈو پاکستان کی فورس کا سربراہ بھی تھا اور فوج کا بھی سربراہ بنا, پھر ملک کا بھی سربراہ بنا, یہ اس وقت ملک پر حاکم تھا, ہمیشہ کمانڈو ایکشن میں رہتا تھا, کتے ہاتھ میں اٹھا کر ٹی وی پہ آتا تھا کیمرے کے سامنے, قوم کے سامنے فوجی وردی پہن پر کتا اٹھایا ہوتا تھا اس نے. اس کو فون کیا اس جرنل نے, اور اس نے 3 منٹ کی کال کی اس کو کہ ہم نے افغانستان پہ حملہ کر دیا ہے, اور تم پاکستان کے ہوائی اڈے, پاکستان کے سارے وسائل, پاکستان کے یہ چیزیں, یہ ہمارے حوالے کر دو. تو اس نے اسی فون کال پر ہی سب ہاں کہہ دی کہ ٹھیک ہے, یہ سب کچھ آپ کے حوالے ہے, اور پاکستان کی سرزمین انہوں نے استعمال کی افغانستان پر حملے کے لیے. وہ جنگ جو سال ہا سال پھر طولانی ہوئی, جس نے افغانستان کو کھنڈر بنا دیا, تباہی مچائی, اور پھر وہ کھیل جاری رہا, اور آخر کار اسامہ ایبٹ آباد سے, ایک پہلے پاکستان سے اٹیک ہوتا تھا افغانستان کے اوپر اسامہ کے لیے, پھر افغانستان سے امریکی طیارے اڑے, پاکستان ایبٹ آباد آئے اسامہ کو پکڑنے کے لیے, اور وہاں سے اس کو مارا اور کہانی بنائی کہ وہ بھی جھوٹ ہے سارا، اسامہ پہلے ہی مر چکا تھا، ان کے پاس تھا، ان کے اسپتالوں میں اس کا علاج ہو رہا تھا، وہ وہیں پہ مر گیا تھا، اور یہ انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے بعد میں کہ ہم نے ایبٹ آباد سے اٹھایا اور پکڑا اور مارا اور دریا میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ یہ سب دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے کہانی تھی۔ یہ 9/11 ایک اسٹریٹجی کا نام ہے، اس اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن، اپنے حریف، اپنے رقیب کو کچلنے کے لیے بہانہ ڈھونڈو۔ وہ بہانہ اگر آپ کا رقیب نہیں دیتا تو آپ خود وہ بہانہ تلاش لو۔ وہ بہانہ یہ ہے کہ آپ خود زنی کرو، اپنے اوپر حملہ کرو، اپنا نقصان کرو، اور اس نقصان کی ذمہ داری اپنے حریف پر ڈال دو، اور پھر اس نقصان کی تلافی کے لیے مہلت دیے بغیر آپ اس پہ حملہ کرو کہ ہم اس حادثے کی وجہ سے یہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے جو پوری دنیا میں چل رہی ہے، گلی محلے میں بھی ہو رہا ہے، اور ملکوں میں اور سیاست میں بھی ہو رہا ہے۔ ہندوستانی حکومت نے جب سے آزاد ہوئے ہیں، انگریزوں سے پاکستان اور ہندوستان بنے ہیں، ہندوستانی حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ تخلیقی نہیں ہیں، کریٹو نہیں ہیں یہ لوگ کسی بھی میدان میں، نہ سیاست میں نہ یہ باقی کسی میدان میں، تقلیدی ہیں یہ لوگ، کاپی کرتے ہیں، دوسرے جو کچھ کرتے ہیں یہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، تخلیقی نہیں ہیں، تقلیدی ہیں یہ۔ انہوں نے جیسے کشمیر کا ایشو ہے، کشمیر کے ایشو کو انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے، تقلید کرتے ہیں اسرائیل کی، کہ اسرائیل نے جس طرح فلسطین کو ڈیل کیا ہے اسی طرح ہم کشمیر کو کرتے ہیں۔ پاکستان اب ظاہر ہے طاقت توانائی کا اندازہ لگائیں تو پاکستان اور ہندوستان، پاکستان ہندوستان کی ایک ریاست کی حد تک ہے، نہ آبادی میں اتنا قوی ہے، نہ آبادی اس کی اتنی ہے، وہ عربوں میں ہے، ایک عرب سے زیادہ آبادی ہے، اور یہاں پر کل 22 کروڑ آبادی ہے۔ جیسے ابھی فوجی ساز و سامان کا اعداد و شمار دے رہے ہیں، پاکستان کی کل ساری فوج ملا کر 9 لاکھ فوج بنتی ہے، 9 لاکھ، اور انڈیا کی 25 لاکھ فوج ہے۔ انڈیا کے پاس 25 لاکھ فوجی ہیں، 2.5 ملین، پاکستان کے 1 ملین بھی نہیں ہیں، لیکن انڈیا نے پاکستان کو انڈین عوام کے لیے ایک ہوا بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو توڑنا چاہتا ہے، پاکستان ہندوستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، پاکستان ہندوستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر ہم نے پاکستان سے نبرد نہ کی تو انڈیا ختم ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے اپنی قوم کو یقین دلایا میڈیا کے ذریعے، سیاستدانوں نے الیکشن کے موقع پہ خصوصاً، اور پہلے پاکستان ہندوستان میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں جن میں یہی نظریہ ان کا کار فرما تھا، پاکستان کو ایک بہت بڑا خطرہ بنا کر پیش کر کے، اب انڈیا کو نجات دینے کے لیے پاکستان پر حملہ کر کے، وہی 9/11 والا سناریو کہ کیوں حملہ کر رہے ہو، اس لیے کہ پلوامہ پر پاکستان نے حملہ کروایا ہے جیش محمد کے ذریعے سے۔ جیش محمد ایک قلعدم دہشت گرد تنظیم ہے، اظہر مسعود جس کا سربراہ ہے، یہ پہلے ہندوستان میں قیدی تھا یہ شخص، پھر اس کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھیوں نے طیارہ ہندوستانی اغوا کیا، جو قندھار کابل میں لے گئے، وہاں پر انہوں نے طیارے کے بدلے میں اس اپنے لیڈر کو آزاد کروایا، اور اس نے باہر نکل کر جیش محمد تنظیم بنائی، اور پھر اس کے بعد ہندوستان کے خلاف کاروائیاں شروع کیں۔ تو ابھی انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جیش محمد نے کروایا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ آپ ثبوت دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کاروائی کریں گے، اگر کوئی پاکستانی اس میں ملوث ہوا، کسی پاکستانی کا اس میں ہاتھ ہوا، تو ہم اس کو وہی سزا دیں گے جو اس کی بنتی ہے، لیکن آپ ہمیں ثبوت دو۔ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیے بلکہ جنگ کی تیاریاں تھیں، جنگ کی دھمکی کہ آپ نے کیا ہے اور حکومت پاکستان نے کیا ہے اور فلاں نے کیا ہے، افواج پاکستان کو متہم کیا اور کر کے بالآخر حملے کا آغاز کر دیا. اب حملے کا آغاز بھی بہت ہی عجیب و غریب انداز سے کیا ہے. پہلی دفعہ آئیں درخت توڑ کے چلے گئے ہیں، دوسری دفعہ آئیں اپنے طیارے گرا کے چلے گئے، مروا کے چلے گئے ہیں. خوب اسی سے ان کی جنگی مہارت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے، ایئر فورس آتی ہے اور بڑے، یہ جو دو طیارے گرے ہیں یہ دنیا کے سپر ماڈرن طیارے ہیں، جنگی لحاظ سے یہ طیارے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. جنگی طیاروں میں یہ روسی طیارے ہیں، میگ 21. میگ 21 طیارہ دنیا کا سب سے سپر ماڈرن طیارہ ہے. اب اسے آگے بھی بن چکے ہیں، اگلی نسلیں بھی آ گئی ہیں، میگ 29 تک آ گیا ہے، لیکن ہندوستان کے پاس میگ 21 ہے. پاکستان کے پاس میگ طیارے نہیں ہیں. روسی اسلحہ انڈیا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس سارا امریکی اسلحہ ہے، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. فضائی طاقت ایئر فورس میں روسی ٹیکنالوجی بہت پیش رفتہ ہے میزائل اور طیارہ میں، امریکہ سے کہیں زیادہ سپر پاور ہے روس ابھی بھی. اور یہ میگ طیارے سپر ماڈرن طیارے تھے جو دو پاکستان نے گرا لیے ہیں. پاکستان کے پاس اس وقت جو اعلیٰ کارکردگی والے طیارے ہیں F-16 ہیں، امریکی طیارے ہیں، ابتدائی نسل ہے، ماڈرن نہیں ہے، بہت پہلی نسل ہے یہ، اور بڑی مشکل سے پاکستان نے یہ طیارے حاصل کیے تھے. آپ کو یاد نہیں ہوگا جب یہ طیارے پاکستان کو مل رہے تھے تو کیا جنجال برپا تھا اور پاکستان کیا جتن کر کے یہ چند طیارے لیے. پھر انہوں نے ان کے مینٹیننس کے لیے ان کے پرزے، فاضل پرزے دینا بند کر دیے اور پاکستان کو دباؤ میں رکھا. مزید طیارے دینے تھے لیکن وہ ڈیل کینسل کر دی، انہوں نے نہیں دیے اور پیسے کھا گئے پاکستان کے. ابھی تک واپس نہ طیارے دیے نہ پیسے دیے انہوں نے. باہر کیف یہ پاکستانی ایئر فورس کی مہارت ہے کہ انہوں نے سرحد کے اوپر ہی دونوں طیارے مار گرائے، سپر ماڈرن طیارے مار گرائے انہوں نے. انڈیا نے جواز یہ نکالا ہے کہ انہوں نے پلوامہ پر حملہ کیا ہے اور بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی پروف کے یہ کاروائی کر ڈالی انہوں نے. چونکہ انہوں نے پہلے سے ایک سینیریو بنایا ہوا تھا کہ ہم نے خود ایک کاروائی کر کے اور اس کاروائی کو جواز قرار دے کر یہ حملہ پاکستان پہ کرنا ہے. یہ حملہ کئی پہلو رکھتا ہے، اس میں ملٹی مقاصد ہیں. ایک انڈیا کا ہے وقتی، یعنی یوں کہوں کہ ایک انڈین موجودہ حکومت کا ہے اور موجودہ حاکم پارٹی کا مقصد ہے، اس کا مقصد اس حملے کے ذریعے سے الیکشن جیتنا ہے. لیکن ایک مقصد انڈیا کے اندر انتہا پسند اور شدت پسند لابی کا ہے اس جنگ سے، وہ کچھ اور چاہتے ہیں مقصد، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ کیا چاہتے ہیں. اور ایک مقصد انڈیا کے علاوہ دیگر ممالک کا ہے. آپ توجہ کریں کہ ابھی بن سلمان بہت ہی پاکستانیوں کا مہذب مہمان، مؤدب مہمان اور پاکستانیوں کا بہت ہی چہیتا شہزادہ، ان کا دلربا، یہ آیا پاکستان سے ہو کے سیدھا انڈیا میں گیا. اور انڈیا سے جاتے ہی دوسرے دن انڈیا نے حملہ کر دیا. جب یہ انڈیا کا دورہ کر کے $100 ارب انویسٹمنٹ کر کے انڈیا سے نکلا ہے تو دوسرے دن حملہ ہو گیا ہے پاکستان کے اوپر. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کا دوست، پاکستان کا محبوب شہزادہ، پاکستان کا بہت چہیتا شہزادہ، لاڈلا شہزادہ، جس کے لیے پاکستانیوں نے وہ حرکتیں کیں احمقانہ کہ جس پر انہیں بعد میں بہت زیادہ شرمندگی ہوگی، انہوں نے تشیعوں کو نامینیٹ کیا کہ شیعہ اس مہمان کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور بہت سارے اوچھے اقدامات کیے، بہت سارے اوچھے اقدامات. اتنا لاڈلا شہزادہ تھا کہ اپوزیشن کو ملنے نہیں دیا حکومت نے، کہ اس سونے کی چڑیا سے یا دودھ کی گائے سے کوئی ایک آدھ بوند اپوزیشن نہ پی لے. جب بھینس کا یا گائے کا دودھ نکالا جاتا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, تو کچھ لوگ ایسے دودھ نکالتے نکالتے نا ایک آدھ دھار اس دودھ کی اپنے منہ میں مار لیتے ہیں, ایسے چسکے کے لیے, لذت کے لیے. خوب پاکستانی حکومت نے وہ گائے کا دودھ نکال رہے تھے, اب گائے بھی نہیں تھی, زہر کٹا تھا وہ, تو گائے نہیں تھا, بیل تھا وہ, لیکن پھر بھی یہ نکال رہے تھے دودھ. وہ پاکستانیوں کر سکتے ہیں یہ, تو کٹے سے بھی نکال لیتے ہیں دودھ. انہیں یہ ڈر تھا, مثلا مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ ملنے نہیں دیا, پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ انہوں نے اس شہزادے سے ملنے نہیں دیا, مذہبی جماعتوں کا کوئی نمائندہ ملنے نہیں دیا اسے, علماء نہیں ملنے دیے, کچھ نہیں ملنے دیے. اتنے شیعہ علماء بیتاب تھے اس سے ہاتھ چومنے کے لیے اس کا, ان کو ملنے نہیں دیا. تقاضا بھی کیا انہوں نے کہ ہمیں ملنے دو, ہم معزز مہمان سے خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں, نہیں ملنے دیا, چونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس کٹے سے ایک دو بوندیں نکلنی ہیں, وہ یہ پی گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اس طرح سے انہوں نے یہاں احمقانہ طریقے سے اس شہزادے کی میزبانی کی ہے, اور یہ فوراً انڈیا گیا, 20 ارب ڈالر کا ان کو وعدہ دے کے گیا ہے, اور 100 ارب ڈالر جا کر ادھر اس نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور اس کے بعد حملہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح افغانستان کے اندر ایک نیا سلسلہ بن رہا ہے. افغانستان سے امریکہ طالبان جنگوں کے بعد, دشمنیوں کے بعد مذاکرات شروع ہو گئے, دوستی شروع ہو گئی ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان, اور امریکہ نے فوراً اعلان ہی کر دیا ہے کہ ہم افغانستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بڑی گیم تیار ہو رہی ہے خطے کے اندر, اور ساتھ ہی امریکہ نے ایران کے اوپر دباؤ بڑھا کے عرب ریاستوں کو ایران دشمنی پر قائل کر لیا ہے اور تیار کر لیا ہے. یہ جو کھیل سارا بن رہا ہے, ایسے میں پاکستان اندرونی طور پر جن مشکلات کا شکار ہے کہ سب سے بڑی مشکل معیشت و اقتصاد کی معیشت ہے, اور دوسری بڑی مشکل حکومتی طرز حکومت کی مشکل ہے یہاں پر, کہ اپوزیشن اور حکومت کے جو آپس کے کھینچا تانی ہیں, اس نے جو قومی ایک تشخص ہوتا ہے, اتحاد ہوتا ہے, یکجہتی ہوتی ہے, واضح پیغام دنیا کو دیا ہے کہ پاکستانی سیاست اور پاکستانی اس وقت کہاں کھڑے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں جو انہوں نے ڈائیلاگ بولے ہیں, جو گالی گلوچ کیا ہے, جو ایک دوسرے کو پکڑ دکڑ رہے ہیں, الزامات جس طرح کے لگا رہے ہیں اور دھمکیاں جس طرح کی دیتے ہیں, اس سے دنیا بہری تو نہیں ہے, دیکھ رہی ہے, سن رہے ہیں سارے لوگ کہ آپس میں کیا ہو, آپ ملک کے اندر آپ کی کیا کیفیت ہے. یعنی کمزوری, ناتوانی, یہ ناتوانی و کمزوری, اس کا واضح پیغام دنیا کو گیا ہے. اور اس طرح سے پاکستان کو ایک دفعہ پھر یہ جو انڈیا دباؤ ڈال رہا ہے, جنگ نہیں کرنی انڈیا کو, یہ طے ہے, جنگ نہیں کرنی, دباؤ ڈالنا ہے. دباؤ کے ذریعے سے بی جے پی, مودی کی جماعت نے الیکشن جیتنا ہے. اس جنگ کے ذریعے سے ہندوستان کے شدت پسند عناصر نے تشدد کو بھڑکانا ہے انڈیا کے اندر, اور ایک بہت خوفناک راستہ ہندوستان کے اندر انہوں نے انتخاب کیا ہوا ہے, اس راہ پہ چلیں گے. ممکن ہے مودی ہار جائے, زیادہ امکان اس کے ہارنے کا ہے, یہ سوچ رہا ہے کہ میں جنگ چھیڑ کے جیت جاؤں گا, لیکن جو فضا ہندوستان کی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہندوستانی کسی طرح سے بھی, کسی پہلو سے جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, جس طرح پاکستانی تیار نہیں ہے, اور جنگ دونوں ملکوں کے لیے, دو ایٹمی طاقتوں کے لیے تباہ کن ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نہ عوام میں کوئی اس کی طرف رغبت ہے جنگ ہو ہندوستان میں اور پاکستان میں, نہ سیاستدانوں میں, نہ اوپر افواج کے اندر ہے. یہ سیاست دان طبقہ ہے وہ بھی ہندوستان کے اندر، پاکستانی سیاست میں ذرا برابر جنگ کے لیے کوئی رغبت موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے پاس ایک بہت مضبوط فوج ہے، ہر چند عدد میں ہندوستان سے چھوٹی ہے، لیکن پاکستانی فوج پیشے کے لحاظ سے، حرفے کے لحاظ سے دنیا کی مانی ہوئی افواج میں سے ہیں۔ پاکستانی افواج تربیت کے لحاظ سے اور ڈسپلن کے لحاظ سے اور مہارت کے لحاظ سے یہ دنیا کی ٹاپ کلاس افواج میں سے شمار ہوتی ہیں، چونکہ جتنا کچھ اس افواج کے اوپر محنت ہوتی ہے، جتنا خرچ ہوتا ہے، وہ کم تر کسی فوج کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور وہ ہر چند وسائل ان کے اتنے نہیں ہیں جتنے ہندوستانیوں کے ہیں، لیکن مہارت اور تربیت و ورزیدگی ان کی مسلم ہے کہ بھارتی فوج سے بہت زیادہ آگے ہیں مہارت کے لحاظ سے، اور یہ دنیا ساری پہچانتی ہے۔ یہ تبصرے ہیں دنیا کے جو جنگی ماہرین، دفاعی ماہرین کر رہے ہیں۔ پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے، دباؤ ڈال کر ایک نامطلوب میدان کے اندر جہاں سے پاکستان نکلنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان کو پہلے ایک دفعہ دھکیلا گیا ہے نامطلوب میدان کے اندر، اور پاکستان وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے، جان چھڑا رہا ہے اس سے، دوبارہ پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے اسی سمت۔ پہلے بھی پاکستان کو انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر دھکیلا گیا ہے۔ پہلی دفعہ جب پاکستان افغان جنگ میں الجھا ہے، وہاں دھکیلا گیا تھا پاکستان، اس وقت بھی ضیاء الحق کی حکومت تھی، غیر قانونی حکومت تھی، ناجائز حکومت تھی، چونکہ اس نے قبضہ کیا، مارشل لا لگایا، منتخب حکومت کو اس نے، وزیراعظم کو اس نے جیل میں بند کر دیا، بعد میں پھانسی دے دی، اور 90 دن الیکشن کا کہہ کر وہ 11 سال حکومت کی اس نے۔ دنیا اس کو مانتی نہیں تھی پاکستان کے سربراہ کے طور پر، لیکن اس وقت امریکہ کی ضرورت تھی، روس نے حملہ کیا، روس داخل ہوا، افغانستانی حکومت کی دعوت پر روس افغانستان میں داخل ہوا، امریکہ کو موقع ملا، سپر طاقت تھی، دوسری سپر طاقت سے نبرد آزما ہونے کے لیے افغانستان میں اس نے دیکھا روس پھنس گیا ہے، تو اب روس سے یہاں پر ویتنام کی جنگ کا بدلہ لیا جائے۔ اس لیے امریکہ کو ضرورت پڑ گئی پاکستان کی، اور پاکستان میں جو حکومت تھی وہ غیر قانونی تھی، امریکہ نے غیر قانونی حکومت پاکستان کی، اس کی تقویت کی ضیاء الحق کی ضرورت تھی کہ اسے عالمی سطح پر قبول کیا جائے پاکستان کا سربراہ۔ اس کی قیمت چاہیے تھی، قیمت کیا تھی کہ ضیاء الحق کا اقتدار جائز قرار دیا جائے گا، اگر ضیاء الحق اس میدان میں اتر جائے، اپنی مملکت کو اتار دے جس میدان میں امریکہ چاہتا ہے، اور امریکہ، ضیاء الحق نے یہی کیا، اپنی حکومت کے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے مملکت کو دھکا دیا، یعنی امریکہ نے دھکیلا، اربوں نے پیسے دیے، اور پاکستان اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی افغان جنگ میں شامل ہو گیا، تن من دھن سمیت شامل ہو گیا، اور اس طرح سے شامل ہوا پھر وہ جنگ اس طرح سے کہ افغانستان تو اس جنگ سے نجات پا جائے گا، پاکستان اس جنگ سے کب نجات پائے گا کوئی معلوم نہیں ہے، پاکستان کوششیں کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی ساری توانائیاں اس میدان سے نکلنے کے لیے اور اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 5 سالوں سے، 10 سالوں سے تقریباً، یا 5 سالوں سے کس قدر پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے میدان سے باہر آئے، دہشت گردوں کا ملک سے صفایا کرے، آپریشن کیے، وہاں وزیرستان کے اندر آپریشن کیا، کراچی میں کیا، مختلف شہروں میں، بلوچستان میں، چونکہ پاکستان کے گھر گھر میں یہ فضا بنا دی گئی تھی، اور یہ پاکستان کے ساتھ کیا گیا کہ اندرونی مشکل، حکومت کی مشکل، اور اس حکومت کی مشکل کا رائے حل انہوں نے یہ کیا کہ ملک کو دھکیل دیں ایسے میدان میں، قوم کو جہاں سے نکل نہ سکے۔ باہر کیف افغانستان کے حالات اوپر نیچے ہوتے رہے، اور پاکستان کو تھوڑا سا موقع ملا کہ اپنا ملک سنبھالیں، پھر پرویز مشرف آ گیا اور دوبارہ پھر افغانستان ایک دفعہ پھر موضوع بن گیا، امریکہ نے پاکستان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، افغان طالبان والے اس مسئلے کے بعد. لیکن جب دوبارہ امریکہ نے رخ کیا افغانستان کا, پرویز مشرف ایک اور جرنیل حاکم تھا, اور اس جرنیل کو فون پر امریکی وزیر خارجہ نے فون کیا کہ آپ ملک ہمارے حوالے کر دو. دوبارہ دھکا دیا پاکستان کو پھر اس میدان میں جہاں نہیں جانا چاہیے تھا پاکستان کو. انہوں نے پھر ملک حوالے کر دیا. پرویز مشرف نے ضیاء الحق کی طرح ضیاء الحق نے بہت کچھ لے کے ملک حوالے کیا. یہ فرق ہے دونوں جرنیلوں میں کہ ضیاء الحق نے امریکہ سے بہت کچھ لے کے ملک امریکہ کے حوالے کیا, قوم امریکہ کے حوالے کی. مشرف نے کچھ لیے بغیر مفت میں سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا. صرف ایک چیز لی, کیا؟ کہ مشرف کا اقتدار بھی غیر قانونی تھا, ناجائز تھا. اس ناجائز اقتدار کو جائز قرار دینے کے لیے اس نے ملک کو دھکیل دیا اس میدان میں جہاں نہیں جانا چاہیے تھا. اور مشرف کے دھکا دیے ہوئے, چونکہ یہ بہت بڑا جرم تھا ان دونوں کا کہ پوری قوم کو, ملک کو تباہی کے میدان میں دھکا دیا انہوں نے, اور اس دھکیلنے میں پیچھے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی, امریکہ, یورپ پورا, برطانیہ اور اس کے ہم نوا ملک, اور خصوصاً عرب, یہ تین دھڑے انہوں نے مل کر پاکستان کو دھکا دیا اور اس میدان میں دھکیلا, اور پھر پاکستان کے اندر جو تباہی ہوئی, پاکستان میں جو اودم مچا, قتل و غارت ہوئی, دہشت گردی ہوئی, پھر کوئی محفوظ نہیں رہا. اور آخر کار جب پشاور میں اسکول کے بچوں پر, آرمی اسکول پر دہشت گردی پہنچی وہاں تک, تو وہاں پھر ہمارے افواج نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو روکنا ہے ابھی, اور اس وقت سے پھر روک لیا انہوں نے, اور اس وقت سے کوشش ہو رہی ہے کہ مکمل اس کا خاتمہ کیا جائے. لیکن اس وقت پھر تیسری دفعہ تیسرا دھکا دینے پھر آ گئے ہیں کہ ایک طرف سے ملک کے اندر مسائل ہیں, ملک کے اندر مشکلات ہیں, اقتصادی مشکلات ہیں, سب کو پتہ ہیں, کوئی چھپاتا نہیں ہے, حکومت بھی نہیں چھپاتی. عالمی اداروں کے پاس گئے ہیں, دوست ممالک کے پاس گئے ہیں, ہر ایک سے مانگ رہے ہیں پیسے دو ہمیں, لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب بن سلمان آیا ہے پیسوں کا وعدہ لے کر کہ ہم دیں گے پیسے آپ کو, لیکن ذرا ایسے نہیں دیں گے. مجبور حکومت, پریشانی میں گرفتار حکومت اور نظام, اسے ہم دیں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ایک میدان میں اتاریں گے. دوسری طرف سے بھارت ہے, بھارت کو میں نے عرض کیا کہ بھارت میں صرف ایک مودی نہیں ہے, بھارت بھی ایک نظام ہے, بڑا ملک ہے, اور اس کی تہیں ہیں, اس کے بہت سارے لیئرز ہیں, اور ہر ایک کا ایک پاکستان کے ساتھ ایک تقاضا ہے, ان سب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. یوں نہیں کہ صرف مودی یہ جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے, نہ, مودی کے علاوہ بھی بھارتی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, بھارتی سرمایہ دار چاہتے ہیں یہ جنگ ہو, بھارت کے بہت سارے طبقات, اور سب سے بڑھ کر مذہبی انتہا پسند, شدت پسند, دہشت گرد ہندو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو. ان کے اپنے مقام, انہیں الیکشن نہیں جیتنا. مثلا ہندوستان کے تاجروں کو الیکشن نہیں جیتنا, مودی نے الیکشن جیتنا ہے, انہوں نے اور مقاصد حاصل کرنے ہیں. اور یہ جو مثلا اب بن سلمان آتا ہے اور آ کر $100 ارب جا کر انڈیا کے منہ میں دے آتا ہے, $120 ارب اس نے دیے امریکہ کو, اور امریکہ نے یہ گل کھلائے ہیں مشرق وسطی میں, ایران کا محاصرہ کر لیا ہے, $100 ارب جا کر یہ ہندوستان کو دے کر آ گیا ہے. خوب, یہ $100 ارب ہندوستان ایسے ہی دے کر آ گیا ہے کہ ہندوستان کی ایکٹریس بہت پسند ہیں بن سلمان کو, اس کے فلمی اداکار بہت پسند ہیں, ان کی خاطر یہ $100 ارب ان کے ویل دے کر آیا ہے یہ؟ نہ, یہ بن سلمان اس پیسے سے بہت کچھ حاصل کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہندوستان, بن سلمان در حقیقت دو چیزیں لے کر آیا ہے, خنجر اور گاجر. گاجر ہے ایک ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں خنجر لے کر آیا ہے. گاجر اس نے خود مل کے ان کو دی ہے, اور خنجر وہاں جا کر اس نے استعمال کروایا ہے. یعنی یہ ایک سینیریو ہے کہ ایک طرف سے انڈیا دباؤ ڈالے ایسی گورنمنٹ پر جس کے پاس روز چلنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسی قوم جس میں انتشار پڑ چکا ہے, جس کے سیاستدان ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں, ایک دوسرے کو نابود کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, پکڑ دکڑ شروع, یا جیلیں بھر رہے ہیں سیاستدانوں سے, ایسی قوم جو اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے باہر سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، جنگ ٹھونسی جائے. جنگ ظاہر ہے، جنگ لڑنے کے لیے بہت کچھ چاہیے. خوب جنگ ہو تو تباہی ہے، نابودی ہے. جنگ اگر ہوتی ہے تو مسلمان نابودی ہے. پاکستانی موقف اس لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بہت عالی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. الیکشن یہ انہوں نے جو پائلٹ پکڑا ہے وہ بھی آزاد کر رہے ہیں. اخلاقی پہلو کے لحاظ سے یہ برتری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے اور بھی پہلو ہیں، اس کے دوسرے بھی پہلو ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. صرف اخلاقی جیت نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں. یہ دباؤ ڈال کر پاکستان کو دھکیل رہے ہیں. کدھر دھکیل رہے ہیں؟ کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ پاکستان سے کیا کروانا چاہتے ہو؟ پاکستان سے وہی کروانا چاہتے ہیں جو پہلے کروا چکے ہیں. چونکہ پاکستان کی توانائیاں انہیں پتہ چل گئی ہیں دو دفعہ، ضیاء الحق کے دور میں اور مشرف کے دور میں، کہ پاکستان ہمارے کس کام آ سکتا ہے. کس کام آتا ہے؟ کہ جب بھی ہم مشرق وسطی میں، افغانستان میں جب کاروائی کرنا چاہیں تو پاکستان ایک ہمیں لاجسٹک میدان دیتا ہے. خب اب تیاری افغانستان بھی ساتھ شامل کر لیا گیا. اب افغانستان پہ اٹیک نہیں ہونا، افغانستان کے طالبان کو دوستی کا پیغام دے کر، مذاکرات کر کے ساتھ ملا کر، اب نیا میدان جنگ ہے. اور وہ ساری دنیا جانتی ہے وہ میدان جنگ ایران ہے. ایران کے خلاف جو میدان کھلنے جا رہا ہے اس میں یہ پاکستان کو دھکا دینا چاہتے ہیں. دھکا دینے کے لیے لالچ بھی دینا چاہتے ہیں، دباؤ بھی ڈالنا چاہتے ہیں کہ ادھر سے انڈیا دباؤ ڈالے، ادھر سے یہ کہیں جی کہ ہم انڈیا سے جنگ سے آپ کو بچاتے ہیں، شرط ہماری یہ ہے کہ آپ جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کریں، پاکستان دوبارہ ہمارے حوالے کریں تاکہ اب ہم نیا ایک محاذ کھولیں اس علاقے کے اندر اور ہم نئی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان جو دو دفعہ پہلے یہ کام کر چکا ہے، خوب یہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے لیے کسی طرح سے موضوع نہیں ہے، یہ دشمنی ہے. بارہا پہلے عرض کیا ہے ہم نے کہ پاکستان جن کو دوست ممالک کہتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. دوست ممالک میں سر فہرست امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، بحرین ہیں، یہ ان کے دوست ممالک ہیں. اب دیکھیں آج پاکستان پہ جب مشکل آئی ہے، پاکستان پہ ایک بھارتی ایٹمی طاقت نے حملہ کیا ہے، دوست ممالک کا کردار دیکھیں یہاں پر کیا ہے. یہ وہ موضوع ہیں جن کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا ہے، ان کو کوئی چھیڑ نہیں رہا ہے. دوست ممالک کیا کر رہے ہیں پاکستان کے؟ دوست ملک آپ کا اٹھا ہے، اس نے جا کر 100 ارب ڈالر وہاں، عین اس وقت چونکہ پلوامہ حملہ ہو چکا تھا جب بن سلمان وہاں تھا، بن سلمان کی موجودگی میں انڈیا نے اس جنگ کا، اس چیز کا نقشہ بنایا ہے. بن سلمان ادھر موجود تھا، اس نے بالکل پاکستان کا دفاع نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اس کا بیان ہے جو اخباروں میں چھپا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب توجہ کریں کہ پاکستان کا یہ دوست، پاکستان پر حملہ ہوا ہے، پاکستان کے حق میں ایک بیان تک نہیں دیا. کون سا اسلامی ملک ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا، ایک نے بھی بیان نہیں دیا. کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ ہر ملک کا وزیر خارجہ دونوں طرف رابطہ کرتا ہے، انڈیا میں بھی فون کرتا ہے، پاکستان میں بھی فون کرتا ہے، اور دونوں سے کہتا ہے کہ جنگ نہ کریں، آپ رواداری قائم رکھیں، آپ صبر سے کام لیں، آپ مذاکرات سے معاملات حل کریں. یعنی واضح نصیحت کر رہے ہیں پاکستان کو. کھل کر ایک ملک نے بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پر حملہ ہوا تو سمجھو ہم پر حملہ ہوا ہے. اب یہ دوست ممالک ہیں، دوست ملک کو تو چاہیے تھا کہ وہ کھڑا ہوتا ساتھ، آج ہماری ضرورت تھی، کھل کے اعلان کرتا. پھر 39 ممالک کی 40 ممالک کی فوج بنائی ہے تم نے، اسلامی فوج دہشت گردی کے خلاف، کہ جب اسلامی ممالک اور اسلامی قوم کو ضرورت ہو یہ فوج میدان میں آئے گی، اس کا سربراہ بھی پاکستانی ہے. اس فوج نے کیا کیا ہے؟ وہ آئے نا میدان میں ابھی کھول کر، انڈیا کے مقابلے میں، بھارت کے مقابلے میں، آئے آ کر اعلان کرے کہ خبردار 40 ملکوں کی فوج ہے، بن سلمان کی سربراہی میں پاکستانی جرنیل ہے، پاکستان پہ حملہ ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. ابھی کسی نے بھی بیان نہیں دیا، بلکہ دونوں کو ایک طرح سے. اور سب سے بڑا ظلم دوست ممالک نے یہ کیا ہے، وہ یہ کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، او آئی سی، اسلامی ممالک کی تنظیم، اسلامی ممالک کی تنظیم ہے سیاسی، کبھی اس کے وزرائے خارجہ، کبھی اس کے سربراہ، کبھی اس کے مختلف سطح پر اجلاس ہوتے ہیں، ایسے نام نہاد تنظیم ہے وہ. اور وہ علامہ اقبال نے جو اقوام متحدہ کے بارے میں کہا ہے وہ زیادہ اس کے اوپر فٹ آتا ہے. اقوام متحدہ کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا نا کہ من بیش ازین نہ دانم کہ کفن دزدانی چند، پہرے تقسیم مردگن انجمنی ساختہ اند. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا اقوام متحدہ کیا ہے، تو فرمایا کہ مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ چند کفن چور مل کر تنظیم بنائی ہے تاکہ قبریں تقسیم کریں، مردے تقسیم کریں، کہ اس مردے کا کفن تم نے چرانا ہے، اس مردے کا کفن ہم نے چرانا ہے. یہ تنظیم ہے، یہ اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، کفن دزد، جنہوں نے کبھی بھی کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دیا. اپنی تاریخ میں جب سے بنے ہیں اس وقت سے آج تک انہوں نے کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دیا. فلسطین کی آواز نہیں اٹھاتے، کشمیر کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے، بحرین کے مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے، یمن کے لیے کوئی بات نہیں کرتے، رونگیا مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. چونکہ یہی بے ضمیر قسم کے حکمران ہیں اسلامی دنیا کے، یہ کیا کریں گے کسی کے لیے؟ یہ تو خود ساتھ ہیں، یہ تو قاتلوں کے ساتھ ہیں، یہ تو ان کے ساتھ ہمراہ ہیں. یہ انہوں نے ابھی اجلاس بلایا ہے، توجہ کریں، پاکستان کے دوست ممالک کا کردار مشکل کی گھڑی میں، اجلاس بلایا ہے انہوں نے امارات میں، اسلامی ممالک کی تنظیم کا اجلاس. اس میں خصوصیت کے ساتھ بھارتی وزیر خارجہ عورت ہے سشما، اس کو دعوت دی ہے انہوں نے. جب بھارت نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، اس حملے کے بعد پاکستان ہندوستان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے اجلاس بلا رہے ہیں، اور اس اجلاس میں باقاعدہ بھارت کو دعوت دے رہے ہیں، جو مسلمان ملک ہی نہیں ہے، او آئی سی کا رکن نہیں ہے اور متجاوز ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یہ اس کو دعوت دے رہے ہیں. ہمارے وزیر خارجہ قریشی صاحب نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یہ بھارتی وزیر خارجہ اس اجلاس میں شریک ہوئی، میں نہیں جاؤں گا. اس کی امارات کے ولیعت نے کوئی پرواہ نہیں کہا، نہیں آتے تو نہ آؤ. بھارتی وزیر اعظم، بھارتی وزیر خارجہ آئے گی، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی معذرت نہیں کی، کوئی شیڈول چینج نہیں کیا. یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ان سے بڑا دشمن کون ہے ہمارا؟ یہ پاکستان کو خریدنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو دباؤ میں رکھ کر، ایک طرف سے بھارت حملہ کرے، خنجر لے کر آئے، بم لے کر آئے، طیارے لے کر آئے، دوسری طرف سے یہ گاجر لے کر آئے، جی تمہاری معیشت خطرے میں ہے، تمہارے پاس بجٹ نہیں ہے، تمہارے پاس فلاں نہیں ہے، یہ لو گرانٹ ہم دیتے ہیں، فلاں ہم دیتے ہیں. کرنا کیا ہے ہم نے؟ پاکستان نے کرنا کیا ہے؟ وہ نہیں بتاتے کیا کرنا ہے تم نے، لیکن وہ بتائے بغیر معلوم ہے جو پہلے کروایا ہے دو دفعہ. ہم سے سرزمین لوگے اس جنگ کے لیے جو تباہ کن ہے، ویرانگر ہے. یہ ان کا کردار ہے. وہ فوج بنائی ہے 39-40 ممالک کی، کسی نے بیان تک نہیں دیا، ایک ملک نے بیان نہیں دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سب کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں کو برابر کا درجہ دے کر، جس نے حملہ کیا ہے اس کو بھی، اور جس پر حملہ ہوا ہے اس کو بھی، ظالم مظلوم کو ایک ساتھ کھڑا کر کے، اور دونوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ بھی کچھ نہ کرو، وہ بھی کچھ نہ کریں. انہوں نے کر دیا ہے، پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جوابی کوئی کاروائی نہیں کرنا. کیسے ممکن ہے کہ ایک سرزمین کے اوپر حملہ ہو، تجاوز ہو، اور آپ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک نصیحت کر رہے ہوں، ایک تلقین کر رہے ہوں۔ اب توجہ فرمائیں، ایک اور اس ماجرا کے اندر ایک اور مسئلہ سامنے آیا ہے جو بہت ہی غور طلب ہے، وہ یہ کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست، پاکستان جب سے بنا ہے 72 سال ہو گئے ہیں، 72 سالوں میں ایک ملک نے دوستی نبھائی ہے، ثابت کی ہے کہ واقعاً دوست ہے۔ یہ دوستی بھی پاکستانیوں سے پیار محبت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دوستی اس کی اپنے مفادات کے لیے ہے۔ چین دنیا کے مفاد پرست ترین ممالک میں سے ہے، اس کی کامیابی کا راز ہی اسی میں ہے کہ وہ کوئی اور معیار نہیں رکھتا سوائے اپنے مفاد کے، اس کا اپنا قومی ملکی مفاد جہاں تقاضا کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ دوستی میں اس کا مفاد ہے، اس مفاد کا ایک حصہ یہ ہے کہ بھارت اور چین میں آپس میں مخاصمت ہے، دشمنی ہے۔ جتنی بھارت کو پاکستان سے دشمنی ہے، اس سے زیادہ بھارت کو چین سے دشمنی ہے۔ چونکہ پاکستان کو بھارت اپنی ٹکر کا نہیں سمجھتا، لیکن چین اس کی ٹکر کا ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ تکڑا ہے۔ چین کے پاس اس وقت 60 لاکھ فوج ہے، 60 لاکھ، وہ ایک دن میں انڈیا کو نگل سکتا ہے، اتنا طاقتور ہے چین۔ اور انڈیا کا دشمن، انڈیا کے ساتھ سرحدی اس کی دشمنیاں ہیں، علاقائی دشمنیاں مختلف محاذوں پہ، ان میں آپس میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اور جب بھی انڈیا نے پاکستان کو دھمکایا ہے، سب سے پہلے، پاکستان سے بھی پہلے چائنا سامنے آیا ہے، چائنا نے آ کر روکا ہے کہ خبردار پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا۔ پہلی دفعہ ہے تاریخ میں کہ چائنا نے پاکستان کی ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ دوستی میں دراڑ کیوں آئی ہے؟ چائنا کو ناامید کیوں کیا ہے؟ ہر جنگ میں چائنا پیش تھا، ہر جنگ میں چائنا نے سنبھالا ہے، چائنا نے ساتھ دیا ہے، اس لیے کہ چائنا آیا آپ کی معیشت کو سنبھالنے بھی آیا تھا اپنے مفادات کے لیے۔ لیکن یہاں جو اس کے ساتھ رویہ ہوا، جو سلوک ہوا چائنا کے ساتھ، اس سے چائنا نے اپنی انسلٹ محسوس کی ہے۔ اب چائنا کے مقابلے میں بن سلمان کو لے کر آ رہے ہو، ایک ایسا ملک جو ٹیکنالوجی کا اس وقت امام ہے، امامت کر رہا ہے پوری دنیا میں، اقتصاد میں امامت کر رہا ہے پوری دنیا کو، لیڈ کر رہا ہے، جس نے سپر طاقتوں کو نیچا دکھا دیا ہے، جو پوری دنیا میں اپنا نیٹورک جال بچھا رہا ہے اقتصادی راستوں کا، اس کے سامنے ایک شہزادہ نابکار کھڑا کرنا، ڈالر تھیلے بھرے ہوئے، اور گوادر لے جانا اس کو، جو گوادر چائنا کو دے چکے ہو، وہاں اس کو لے کے جانا کہ یہ یہاں کام کرے گا، تو ظاہر ہے ایک انویسٹر کے لیے بہت بڑا میسج ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ ملک جو ہر چیز آپ کو دے رہا ہے اور تحفظ بھی کر رہا ہے، فقط کافی تھا چائنا انڈیا کو فون کر دیتا کہ خبردار پاکستان کی سرحدوں سے آگے نہیں جانا، کافی تھا یہ، لیکن نہیں ہوا۔ یہ چائنا نے بھی وہی نصیحت کی ہے، فون کر کے، ان کو بھی فون کیا، ان کو بھی فون کیا، دونوں کو فون کر دیا ہے۔ یہ ایک رسم ہے، ظاہر ہے جیسے کوئی فوت ہوتا ہے تو جی افسوس ہے آپ۔ یہاں کی اندرونی کمزوریاں ہیں جس نے حوصلہ افزائی کی ہے بھارت کی، ورنہ خود بھارت بھی جنگ کے لیے بالکل کسی لحاظ سے، جنگ کے بھارت کے لیے 1% بھی بھارت کے لیے جنگ مفید نہیں ہے، نقصان ہے، تباہی ہے، بلکہ پاکستان سے زیادہ تباہی ہے بھارت کی۔ اس جنگ میں دھکیل رہے ہیں پاکستان کو، دباؤ ڈال کر دھکیل رہے ہیں اس میدان کی طرف جہاں نہیں جانا، جہاں سے پاکستان نکل رہا ہے، دھکیلا گیا ہے، 2 دفعہ پھینکا گیا ہے اس کو، نکلنا چاہ رہا ہے اور نکل آیا ہے، کافی حد تک نکل آیا ہے اس میدان سے، یہ پھر ایک دفعہ، تیسری دفعہ پاکستان کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں، یہ سارے حالات بنا کر، یہ دوست اور دشمن۔ خوب، یہ تو ایک عام قانون ہے نا کہ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ اگر یہ پاکستان کے دوست ہیں تو خود آ کے ساتھ کھڑے ہوں، کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہرچے باد آباد۔ ابھی اس وقت پاکستان کا دفاع ہمارا دفاع ہے، پاکستان پر حملہ ہم پر حملہ ہے، یہ کہیں نا یہ جملہ. پاکستان نے کتنی دفعہ کہا آپ نکالیں، ایک مہینے کے اندر 100 دفعہ پاکستانی کہتے ہیں سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ ہے، تھکتے نہیں ہیں یہ کہتے کہتے. وہ سعودی عرب کے منہ سے ایک دفعہ نکل جائے کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ شمار ہوگا، ایک دفعہ تو کہہ دے نا کوئی. یہاں پاکستانیوں کو ہوش میں آنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے، مشکلات میں پھنسی ہوئی حکومت کو بھی توجہ کرنی چاہیے اور سب کو، قوم کو بھی توجہ کرنی چاہیے، افواج کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ دوست دشمن کی درست پہچان کریں، کون ہے دوست ہمارا، کون ہے دشمن ہمارا. ہمیں دوستوں کی قدردانی کرنی چاہیے اور ہمیں دشمنوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. دوستوں کے لبادے میں جو دشمن ہیں انہیں پہچاننا چاہیے نقاب کے اندر. جنگ نہیں چاہیے، یہ طے ہے، جنگ مطلوب چیز نہیں ہے، تباہ کون ہے دونوں ملکوں کے لیے. بیچ میں جنگ کا کوئی بڑا ایسا سبب بھی نہیں ہے. مودی ایک جنونی انسان ہے، اسلام دشمن اور مسلمان دشمن ہے، اس کا شوق ہے، اس کی خواہش ہے، لیکن بھارت میں اور کوئی جنگ کے حق میں نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ اقتدار میں ہے وہ کر سکتا ہے یہ دیوانگی، یہ پاگل پناہ، لہذا ادھر بھی آمادگی پوری ضروری ہے. لیکن فرضاً پاکستان جنگ نہ کرے، اور نہیں، پاکستان کے اندر نہیں ہے نیت، نظر نہیں آتی کہ ہم جنگ کریں گے، نہ کریں، لیکن اگر کوئی جنگ تم پر ٹھونس دے، اگر مسلط کر دے، پھر کیا کریں گے؟ وہ جنگیں لڑنی پڑتی ہیں جو ٹھونس دی جائیں، ان جنگوں سے بھی کترانا وہ ذلت ہے. ہم جنگ کی طرف پہل نہ کریں، جنگ کی طرف قدم نہ اٹھائیں، جنگ کو جتنا ممکن ہے، اور ابھی تک ہمارے حکمرانوں نے ٹھیک پالیسی اختیار کی ہے اخلاقی لحاظ سے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا نظر آتا ہے، ایک چھپی ہوئی اندر سے وہ ذلت والا پہلو نظر آتا ہے کہ اتنا نہ منت کریں، اتنی سماجت نہ کریں، معقول حد تک فقط جنگ کو روکنے کے لیے آپ بیان دیں، اس سے آگے نہ جائیں، منت سماجت نہ کریں. دوسرے دن پائلٹ چھوڑنا یہ مصلحت نہیں تھی، آپ چھوڑ دیں، آپ کہیں چھوڑ دیں گے، جب مودی انسان بن جائے گا ہم چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں، خیر سگالی کے طور پر چھوڑ دیں، لیکن پہلے دن پکڑ کے دوسرے دن چھوڑ دینا یہ ذرا سیاست سے آگے والی بات ہے. جب جنگیں ٹھونس دی جائیں وہ جنگیں لڑنا پڑتی ہیں بقا کے لیے، ورنہ تباہی ہو جاتی ہے، ان جنگوں میں پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. اور وہ جنگیں دوست نماز دشمنوں کے بھروسے پر، بلبوتے پر نہیں لڑی جا سکتی. امریکہ اور عرب ممالک کے بھروسے پر جنگ نہیں لڑی جا سکتی. یہ جنگ اگر پاکستان کے اوپر جنگ ہوتی ہے تو پاکستانی قوم، پاکستانی ملت کا کام ہے پاکستان کا دفاع کرے، فرد فرد دفاع کرے. یہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں، ملتیں لڑتی ہیں، یہ جنگیں دوست نما دشمن نہیں لڑتے، نہ ان کے بھروسے پر ہو سکتی ہیں یہ جنگیں. اور اس طرف دھیان نہیں ہے. عرض کیا ہے کہ جنگ نہ بھارت کے لیے نہ پاکستان کے لیے، اس جنگ کو نہیں ہونا چاہیے، یہ جنگ صرف دشمنوں کے کام آئے گی، دشمنوں کو فائدہ پہنچے گا، دونوں ملک کے لیے تباہی ہے. جہاں جتنا ہو چکا ہے یہ بھی زیادہ ہو گیا ہے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، رک جائے اور اس سے آگے نہ بڑھے. لیکن اگر پاکستان پہ ٹھونسی جاتی ہے یہ جنگ، جس طرح آگے بڑھتے ہیں اگر، اور چونکہ یہ ملے ہوئے ہیں سارے آپس میں، اکٹھے ہیں سارے آپس میں، خصوصاً وہ پہلو جو عرض کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو سیاست ہے وہ صرف ایک مودی نہیں ہے، پاکستان ہندوستان حکومت نہیں ہے، یہ ایک طے ہے، یہ ایک لیئر ہے ہندوستان کے اندر، اس کے نیچے کچھ اور ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے. مودی سیاستدان ہے، یہ کمپرومائز کر لے گا، یہ مذاکرات پہ آ جائے گا، یہ سب کچھ کر لے گا، لیکن ایک اور طبقہ ہندوستان کے اندر جو اہل مذاکرات نہیں ہیں، جنہوں نے بات چیت نہیں کرنی اور جنہوں نے یہ سارا ماحول یہاں تک پہنچایا ہے، وہ ہے ہندو انتہا پسندی، ہندو شدت پسندی، ہندو دہشت گردی کے رجحان، کہ یہاں پر بھی ہندوستانیوں نے تخلیقی کام نہیں کیا، پھر تقلیدی کام کیا ہے۔ پاکستان پر اٹیک کرنے میں امریکہ کی تقلید کی ہے، 9/11 بنانا چاہا ہے پلوامہ کو، اور جو کچھ اس سیاست کی تہ میں ہو رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے، اس میں بھی مقلد ہی نکلے، اور بونڈے مقلد۔ عزیزان، پاکستان میں یہ ایسے نامعقول لوگ گزرے ہیں، مختلف حکومت میں گزرے ہیں اور فورسز میں گزرے ہیں، جن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم لشکر بنائیں، غیر ریاستی لشکر بنائیں، مسلح لشکر بنائیں، اور ان لشکروں کے ذریعے سے جہاد کرائیں۔ جس طرح حمید گل شخص تھا، معروف نام ہے، اور اس کے جو ساتھی تھے، ہم فکر، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جہاد کریں، ہم لشکر بنائیں، اطراف کے ممالک پہ حملے کریں اور تسخیر کریں اور فلاں کریں اور اس طرح کے، اور دیکھا پاکستان کے اندر انہوں نے کیا فضا بنائی۔ ایک نام نہیں ہے، کئی نام ہیں اس کے اندر، کچھ موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ اس وقت مذہبی مدرسوں کو، مذہبی تنظیموں کو انہوں نے استعمال کیا، اور وہ جہادی کلچر بنایا، پھر وہ جہادی کلچر ان کے گلے پڑا، اور پھر گھر گھر پاکستان میں قتل عام ہوا، اور خون کی ندیاں بہیں، مدرسوں پہ حملہ ہوا، جلوسوں پہ حملہ ہوا، مجلسوں پہ حملہ ہوا، اور سیاستدانوں پہ حملہ ہوا، افواج پر حملہ ہوا، سیکیورٹی ایجنسیوں پر حملہ ہوا، مزاروں پر حملہ ہوا، کوئی طبقہ بچا نہیں، قتل عام شروع ہو گیا، پھر وہ جہاد یہاں آ پہنچا۔ کہ اس طرح سے اگر غیر ریاستی مسلح گروہ بنائے جائیں ریاست کی حمایت میں، ایک دن وہ ریاست کے لیے خطرہ بنیں گے، ایک دن اسی ریاست کو وہ تباہ کر کے کھوکھلا کر دیں گے۔ یہی کام، یہی حماقت ہندوستان تکرار کرنے جا رہا ہے۔ ہندوستان غیر ریاستی جنگجو بنا رہا ہے، انتہا پسند، اور شدید قسم کے انتہا پسند، اور ان کے اندر نفرت بھری جا رہی ہے باقاعدہ طور پر، سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے، نفرت بھری جا رہی ہے مسلمانوں کی۔ سب سے زیادہ نفرت ان کو ان مسلمانوں سے ہے جو ہندوستان کے اندر بستے ہیں، اور وہ دو ٹوک الفاظ میں انہیں کہتے ہیں، گائے کے نام پر کتنے مسلمان مار چکے ہیں، ان کے سامنے یہ راستہ رکھتے ہیں کہ یا ہندو ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنے بلووں نے حملہ کر کے مار دیے، باقیوں کی جانیں خطرے میں ہیں، اور ریاستی طور پر اس کی سرپرستی ہو رہی ہے، ریاستی طور پر وہی کام جو پاکستان میں جو حماقت تھی، اور جس سے ابھی نکل رہے ہیں پاکستانی، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم باہر آئیں، وہ ماضی کی غلطیاں نہ کریں، ہم پاکستان کو بچائیں، وہ ابھی شروع کر رہے ہیں۔ عبرت کیوں نہیں لیتے کہ پاکستان کا کیا حال ہوا، گھر گھر میں کیا حال ہوا، مسلک آپس میں کیا رشتے قائم ہو گئے؟ یہی ابھی ہندوستان میں ہونے جا رہے، اور باقی دیکھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں ہندوستانی، وہ حوصلہ شکنی نہیں کرتے ان کی، جس طرح پاکستان میں یہ شروع ہوا تھا اور کوئی حوصلہ شکنی نہیں کرتا تھا، سب اس کو سمجھتے تھے کہ ملک کے مصلحت میں ہے، ملک کی خاطر ہو رہا ہے، لیکن آخر کار پتا چلا کہ ملک انہی کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ایسے آئے ہیں ادوار کہ جہاں پر ہمارے سربراہوں نے یہ کہا ہے، باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ سرخیاں جو اخباروں میں چھپی تھیں پاکستان کے اندر، کہ پاکستان کی اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان نے پہلے اپنا دفاعی رخ باہر کی طرف کیا ہوا تھا کہ ہمارا دشمن پاکستان سے باہر ہے، لیکن اب سے پاکستان کی اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے، پاکستانی فورسز نے یہ تشخیص دیا ہے کہ پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے۔ جب سے یہ داعش اور اس طرح کے لشکر بنے، لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ اور فلاں فلاں، تو وہ خطرہ اندر جنم لے رہا تھا۔ یہ غلطی یہاں ہوئی، اب ریاستی طاقت پاکستان استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کو ختم کرے، یہ فصل جو کاشت کی گئی تھی اس کو کاٹے، نہیں ہو رہا، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہندوستان ابھی شروع کر رہا ہے، وہاں پر ان کے مبلغین، ان کے اشتعال دینے والے، توجہ کریں، کبھی کبھار یہ آتی ہے میڈیا پہ، یہ بات دیتے ہیں کہ باقاعدہ ایک انتہا پسندوں کا جلسہ رکھا جاتا ہے، عورتیں اور مرد اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، غلیظ باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک چیز کا نام لے لے کے، کعبے کا نام لے کر، کعبے کے پتھروں کا نام لے کر، اور مدینہ کا نام لے کر ہر چیز کی توہین کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، اور پھر جذبات بڑھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ بھڑکانے والے کو وہیں پہ میڈل دیتے ہیں، اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ یہ کام پہلے پاکستان میں ہو چکا ہے، یہ تمغے پہلے پاکستان میں دیے گئے ہیں۔ کیوں یہ حماقت ادھر تکرار کر رہے ہو؟ کیوں ملک، اپنے ملک کو، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی جمعیت ہے، اور اس کے اندر ترقی کے مزید امکان ہیں، اس کو دوبارہ انحطاط کی طرف، پستی کی طرف کیوں لا رہے ہو؟ ہندوستان کے مختلف طبقات کو آواز اٹھانی چاہیے، ہندوستان کے صحافیوں کو آواز اٹھانی چاہیے، ہندوستان کے کالج یونیورسٹی کے اساتید کو آواز اٹھانی چاہیے، ہندوستان کے مذہبی سکالرز کو آواز اٹھانی چاہیے، ہندوستان کی جوان نسل کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ ہماری نابودی کے لیے کیوں یہ بیج کاش کر رہے ہو آپ؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہندوستان کے اندر یہ واقعہ عجیب و غریب رونما ہوا ہے کہ ایک یہی شخص، یہی دہشت گرد جو پاکستان نے دیکھے ہوئے ہیں، مذہبی دہشت گرد کیا ہوتے ہیں، وہی جو گلے کاٹتے ہیں اور گھروں کے گھر ویران کر دیتے ہیں اور پورے پورے اسکول تباہ کر کے چلے جاتے ہیں، وہی احساس وہاں پیدا ہو رہا ہے گائے کے تقدس پر اور گائے کے نام پر۔ تازہ ترین واقعہ چند دن پہلے کا ہے یہ واقعہ کہ انہوں نے، وہ شخص جس نے گاندھی کو، مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا، مہاتما گاندھی آخر میں ایک ہندو کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ کیوں قتل ہوئے؟ چونکہ مہاتما گاندھی کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشا تھا، مہاتما گاندھی مسلمانوں کو ہندی سمجھتے تھے، ہندوستانی سمجھتے تھے، اور ان کے حقوق کے قائل تھے۔ اس جرم میں انہوں نے مہاتما گاندھی کو گولی مار دی، جس شخص نے گولی ماری اس کو بھی مار دیا گیا، اور اس کی جو برسی کے موقع پر، اس قاتل، مہاتما گاندھی کے قاتل کی برسی کے موقع پر دوبارہ یہ گروہ جمع ہوا ہے، اور جمع ہو کر انہوں نے مہاتما گاندھی کے فوٹو کو گولیاں ماری ہیں۔ مہاتما گاندھی ہندو ہیں اور ان کے مقدس ہندو ہیں، رہنما ہیں، بڑے مذہبی رہنما ہیں، ان کے مذہبی بھی اور سیاسی بھی، اور ہیرو ہیں ایک مہاتما گاندھی۔ یہ جو ہندوستان میں طبقہ تیار ہو رہا ہے، انہوں نے مہاتما گاندھی کی تصویروں کو گولیاں ماری، اور گولیاں مار کر مہاتما گاندھی کے قاتل کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس کی سالانہ برسی رکھی، اور اس کے ساتھ اس کو خراج تحسین پیش کیا، اس کو خراج عقیدت پیش کیا، اور اس کی راہ کو جاری رکھنے کا عہد کیا، اس کے خون سے قسم کھا کر کہ اس کا عہد، یعنی چھ، یعنی مسلمانوں کو تو دور، مسلمانوں کا اگر کوئی حامی بھی ہے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو ہندوستان کے اندر پنپ رہا ہے۔ مودی اس گروہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مودی سے اسدان ہے، اس کو اقتدار میں آنا ہے، اس کو حکومت کرنی ہے، اس کی حکومت نے اگر تقاضا کیا جنگ چھیڑنے کا، جنگ چھیڑ دے گا، اگر حکومت کا تقاضا ہوا جنگ بند کرو، بند کر دے گا۔ لیکن یہ طبقہ جو تیار ہو رہا ہے، یہ مودی کی طرح سیاستدان نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان میں جن لوگوں نے یہ لشکر بنائے تھے، وہ لوگ توبہ کر گئے کہ لشکر نہیں ہونے چاہیے، جنگ بند کرو، لیکن لشکروں نے ابھی بھی جنگ بند نہیں کی۔ جنہوں نے سپاہ صحابہ بنایا تھا، سپاہ صحابہ کو کہا کہ ہم نے بھی توبہ کی ہے، تم بھی توبہ کرو، انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے لشکر جنگوی بنا لیا کہ ہم تو توبہ نہیں کریں گے، ہم تو یہ راہ پکا قیامت تک جاری رکھیں گے، اور جاری ہے ان کا راستہ، وہ کر رہے ہیں یہ کام۔ یہی حرکت ہندوستان کے اندر ہونی جا رہی ہے. یہ جاری رکھیں گے بعد میں مودی توبہ کر لے گا, سیاستدان توبہ کر لیں گے اس راہ سے, لیکن یہ توبہ نہیں کریں گے جو پال رہے ہو تم. اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر جو لشکر بنے, کوئی افغانستان کے لیے بنے, کوئی کشمیر کے لیے بنے, نہ وہ کشمیر ختم کر سکے, نہ وہ لشکر تسخیر کر سکے, نہ افغان تسخیر کر سکے, لیکن پاکستان تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. ان لشکروں نے یہ کام کیا, بڑے بڑے لشکر بنے نا, طالبان لشکر بنا, فلاں لشکر بنا, پاکستان تباہ کر دیا. کشمیر اور افغانستان اپنی جگہ باقی ہیں. ابھی ہندوستان کے اندر جو لشکر تشکیل پا رہے ہیں, پاکستان کے خلاف تو نعرے لگا رہے ہیں, لیکن ان لشکروں سے پاکستان تباہ نہیں ہوگا, ان لشکروں سے صرف ہندوستان ہی تباہ ہوگا. ان لشکروں کا پوٹینشیل ہی اس طرح کا ہے, اپنی تباہی زیادہ بہتر انجام دیتے ہیں, دوسروں کی تباہی ان سے نہیں ہوتی. یہ وہ کھیل ہے جو بنایا جا رہا ہے اور اس کا شکار پاکستان ہو رہا ہے. پاکستان میں بجائے اس کے کہ باقاعدہ بورڈ بنائیں, بجائے اس کے کہ باقاعدہ پینل بنائیں, عوامی نمائندے ہوں, مذہبی نمائندے ہوں, سیاسی نمائندے ہوں, یہ سب مل بیٹھ کر اس صورتحال کے مقابلے کے لیے کوئی چارہ جوئی کریں, یہاں پر بیٹھ کر فقط ایک دوسرے کو پچھاڑ رہے ہیں. اب جو ہماری پارلیمنٹ کا حال ہے, جو ہماری حکومت اور اپوزیشن کا مسئلہ ہے, وہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے ملک کی دفاع کی, صرف بیان دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر, پیچھے بیٹھ کر عملی قدم کوئی نہیں اٹھا رہے. اگر عملی قدم اٹھانا ہے تو خوب بلاؤ سب کو, اکٹھا کرو, یہاں پر ایک قومی اتفاق, قومی اجتماع, کہ ملک خطرے میں, قوم خطرے میں ہے, اور یہاں پر ایک اجماع ہو جائے, قائم ہو جائے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. مذاکرات بھی کرو, عالمی رابطے بھی کرو, سفارتی کوششیں بھی کرو, ساتھ ساتھ اپنی دفاع اور بقا کے لیے جو اقدام ہے وہ بھی پورا کرو. لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا, انہوں نے ابھی تک بھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا. یہ صرف جنگ کو مودی کی حد تک دیکھ رہے ہیں کہ مودی پر عالمی دباؤ پڑے گا, امریکی وزیر خارجہ فون کرے گا, چائنا کا وزیر خارجہ, روس کا وزیر خارجہ فون کرے گا, اور مودی کہے گا ٹھیک ہے میں جنگ نہیں کرتا. لیکن وہ پیچھے جو طبقہ ہے دہشت گرد, وہ لشکر جو بن رہے ہیں, وہ تو نہ کسی وزیر خارجہ کے کنٹرول میں ہے, نہ مودی کے کنٹرول میں ہے. ان کے اندر جو زہر بھرا جا رہا ہے, وہ زہر کسی کے بس میں نہیں ہے کنٹرول کرنا. جیسا پاکستان میں ہوا, جو زہر ان دہشت گردوں میں بھرا گیا وہ کوئی نہیں دھو سکا, ان کے اپنے بنانے والے نہیں دھو سکے. آج ان میں فاصلے پڑ گئے ہیں بانیوں میں اور لشکروں میں, بلکہ کتنے لشکر ایسے ہیں جو ان بانیوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں کہ تم منحرف ہو گئے, ہمارے راستے سے ہٹ گئے ہو, جہاد کا راستہ تم نے چھوڑ دیا ہے, تم بھی واجب القتل ہو, یا تم بک گئے ہو, تم کھا پی گئے ہو, فلاں اس طرح کے احساسات ان کے بارے میں بھی پائے جاتے ہیں. ہندوستان کو خیرت کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے, سمجھداری کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا پیغام جو بھارت کو دیا گیا ہے وہ یہ ہماری سیاسی چپکلش اور کشیدگی نے دیا ہے. انہوں نے اپنی کمزوری بتائی ہے, پیغام دیا دنیا کو کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. کیا جواز بنتا ہے ملک کے اندر یہ ڈرامہ رچانے کا کہ اپوزیشن ساری پکڑ کے جیل میں ڈال دو, پھر اکیلے جو ہیں ان کی منتیں شروع کر دو. یہ معقول سیاست نہیں ہے. دعا ہے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور دشمنان پاکستان خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں عقل دے, ہدایت دے, اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے خدا انہیں وہ انجام عطا کرے جس کے وہ مستحق ہیں انشاءاللہ. اور دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے پوری دنیا میں جتنے مظلومین ہیں, مظلوم قومیں ہیں, خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد.